الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ تعالی حقیقی فلاح اور کامیابی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ شخص ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے تزکیہ نہیں کرایا وہ ناکام ہو گیا، جس نے کرا لیا وہ کامیاب ہو گیا. اور تزکیہ کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اصل چیز دل کو درست کرنا، دل کو سنوارنا ہے. صورت لے کے کیا کرے گا انسان اگر سیرت اچھی نہیں ہوگی؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کی شادی کسی لڑکی سے ہوتی ہے، اس کی صورت بہت ہی اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، لیکن پہلی رات میں جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو صورت تو بہت اچھی ہے لیکن وہ آپ کو گالیاں دینے لگتی ہے اور برا بھلا کہنے لگتی ہے، بہت بدتمیزی سے پیش آتی ہے. تو صورت لے کے کیا کرے گا انسان اگر اس کی سیرت اچھی نہیں ہوگی؟ صورت دنیا میں رہ جائے گی، سیرت انسان کے ساتھ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز ہوگی وہ سیرت ہوگی، اخلاق ہوں گے. کس معیار کے اخلاق ہم اللہ کے پاس لے کے جائیں گے؟ ہمارا برتاؤ ہمارے ماتحتوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، کولیگس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اور اس برتاؤ کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کا احترام کرتے ہیں یا دوست یاروں کے حقوق کا تو خیال کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پورا کرنے کا حکم آئے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں. دوست یاروں کے دل نہیں توڑتے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں. تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس بلا چنگا دل لے کے آئے گا؟ تو یہ چیز ہمارے کام آئے گی. ترقی، انسان کہتا ہے کہ میں ترقی یافتہ ہو جاؤں، لیکن یاد رکھے ترقی دو قسم کی ہوتی ہے، ظاہری ترقی اور ایک ہے حقیقی ترقی. شیخ العرب راجہ ماری بلّہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب میرے شیخ اول رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو قسم کی ترقی ہیں، ایک ظاہری ترقی اور ایک ہے حقیقی ترقی. اللہ سے غافل ہو کر جس ذریعے اور جس طریقے سے بھی ترقی کی جائے وہ ظاہری ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ دیکھا، بس ایک دھن سی لگی ہوئی ہے ترقی کی، کامیابی کی، اس میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے. مخلوق تعلیم ہے، اس میں ہو رہی ہے اور وہ اس میں جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ترقی کی دھن لگی ہوئی ہے. اور اصلی ارے کے حقیقی اور اصلی ترقی وہ ہے کہ جو اللہ سے تعلق قائم کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہوئے جائیں، اللہ کے حکام پہ عمل کرتے جائیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص ہے، وہ مقویات کے استعمال کریں، بادام میوے خوب کھائیں. اب یہ ظاہر بات ہے اس کو بھی ترقی حاصل ہوگی، اس کا جسم فربا ہو جائے گا، موٹا جسم ہو جائے گا، صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا. لیکن ایک وہ شخص ہے جس کا جسم مقویات کے استعمال سے نہیں بلکہ پٹائی سے، رات کو آپ سوئے ہیں اور چور ڈاکو گھر میں آ گئے ہیں، ڈنڈا لے کے خوب آپ کی پٹائی کی، صبح اٹھے ہیں تو آپ کا ایک ایک انچ گوشت جو ہے وہ بڑا ہوا ہے. ترقی آپ کے گوشت کی بھی ہوئی، آپ بھی موٹے ہو گئے، بادام کھانے والا بھی موٹا ہو گیا، لیکن دونوں کی ترقی میں فرق ہے. پہلی ترقی حقیقی ترقی نہیں ہے. پہلی ترقی جو انسان نے کی ہے بادام وغیرہ کھا کے، وہ حقیقی ترقی ہے، اور دوسری ترقی جو ہائی ہائی والی ہے وہ ہائی ہائی والی ترقی ہے. تو اسلام جو ہے وہ پہلی ترقی کی دعوت دیتا ہے جس میں اطمینان ہے، قرار ہے، سکون ہے، اور دوسری ترقی اس میں کوئی اطمینان کوئی سرور نہیں ہے, ہمیشہ انسان کو بے چین رکھتی ہے. کبھی انسان مطمئن نہیں ہوتا. اللہ کی نافرمانی کے راستے سے جو ترقی حاصل کی جاتی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, اس کا کوئی حد نہیں ہوتی, اور کبھی انسان سیر نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جب انسان ترقی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان عطا فرماتے ہیں. تھوڑے سے بھی رزق پہ, تھوڑی سی کمائی پہ اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان عطا فرماتے ہیں. وہ ترقی کے انسان کیا کرتا ہے, ہمیشہ ہوس رہتی ہے, لالچ کا غلام وہ بنا کے رکھتی ہے, قناعت نہیں ہوتی, صبر اور سکون سے بالکل خالی ہوتا ہے. اور اس ترقی کے لیے سب جانتے ہیں کہ یورپ امریکہ نسب سے آگے, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہی صحیح ترقی ہمیں حاصل ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی سے نہیں روکتے, لیکن ترقی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر حاصل کی جائے تو وہ اصل ترقی ہے, وہ باعث سکون ہے, باعث اطمینان ہے, اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنے گی اس سے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی انگریز نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش پہ, تو کہنے لگا کہ مولانا آپ لوگ کہاں اس پر عمل کرتے ہیں, اور اگر کرتے بھی ہیں تو بس سرسری اور اجمالی طور پر. اور ہمیں دیکھیے کہ ہم رات دن تحقیقات میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں اور اب چاند سے آگے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں تو چاند پر جانے کی تیاری کر رہے تھے, لیکن آج زمانے تو چاند سے آگے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ آپ لوگ اس میں عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, تفکروا فی خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کی پیدائش پہ ترقی یہ اس پہ تفکر کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے. ہمیں دیکھیں ہم اس پہ کتنا تفکر کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو مولانا نے عجیب جواب دیا, ہمارا کہ شاہی محل میں دو طرح کا داخلہ ہوتا ہے, ایک تو شاہی مہمان داخل ہوتا ہے بادشاہ کی طرف سے, تو اس کا مقصد ہوتا ہے بادشاہ سے ملاقات. شاہی محل کے نقش و نگار اور وہاں کے آرائش کے تمام جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو صرف اجمالی اور سرسری نظر سے دیکھتا ہے, دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے, شاہ تک بادشاہ تک پہنچ جاتا ہے, اس کا ہم نشین ہو جاتا ہے, اس سے مسافہ کرتا ہے اور پھر اس سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے. یہ ایک داخلہ ہو گیا. دوسرا داخلہ ہے چور کا داخلہ. تو چور جب داخل ہوتا ہے تو اس کا مقصد بادشاہ سے ملنا نہیں ہوتا, بلکہ بادشاہ کا مال اس کو چرانا مقصود ہوتا ہے, اور اسی مقصد کے لیے وہ شاہی محل میں داخل ہوتا ہے, ہر چیز کو غور سے دیکھتا ہے, بیگمات کے زیورات کو دیکھتا ہے, شینڈریے کو دیکھتا ہے, قالین کو دیکھتا ہے, وہاں کے فرنیچر کو دیکھتا ہے. بادشاہ غرض نہیں ہوتا, اس کی چیزیں غرض ہوتی ہیں. مست مسلمان کا مقصد کائنات میں خالق کائنات کی رضا حاصل کرنا ہے, اس لیے مسلمان صرف اجمالی نظر سے دیکھ کر اللہ کی عظمتوں پر استدلال کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرتا ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ نے بکھرا دی دنیا میں بنا دی ہیں, ان کو دیکھ کر اللہ کی عظمتوں پر استدلال کرتا ہے کہ اے میرے اللہ, ارض و سما کیسے ہیں معلق, نہ کوئی ستون ہے اور نہ کوئی تھم. کیسے اللہ نے آسمان کو بغیر کسی ستون اور پلر کے کھڑا کیا ہوا ہے. کوئی ایسی مثال دنیا میں ملتی ہے کہ چھت معلق ہو ہوا میں, اس کے کوئی پلر کوئی ستون نہ ہو, اتنا عظیم و شان آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے بغیر ستون کے, بغیر پلر کے. عرض و سما کیسے ہیں معلق, نہ کوئی ستون ہے اور نہ کوئی تھم. سارا عالم ہے بے کالم, واہر میرے رب العالم. حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, سارا عالم ہے بے کالم, واہر میرے رب العالم, واہر میرے رب العالم. سبحان اللہ. تو یہ سب چیزیں دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ استدلال کرتا ہے, اللہ کی عظمتیں سمجھتا ہے. مقصود اس کا یہ نہیں ہوتا یہ پھول اور یہ درخت اور یہ پہاڑ, مقصود ہوتا ہے ان کو دیکھ کر بنانے والے کے جلوے دیکھتا ہے, بنانے والے کے کرشمے, اس کے انوارات ان چیزوں میں دیکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے انوارات اس کو نظر آتے ہیں اس کے اندر. جب بھی وہ دیکھتا ہے, بیوی کو دیکھتا ہے یا بچوں کو دیکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کے انوارات دیکھتا ہے. لیکن جو کفار ہیں ان کا جو دائرہ فکر ہے صرف مخلوق تک ہے, خالق کائنات سے ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے, کٹا ہوا ہے, مثل کٹی ہوئی پتنگ کے ہیں وہ. اللہ والے تمام کائنات سے صرف نظر کر کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راہ پہ رکھتے ہیں. ہدایت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, راستہ اگر صحیح ہو جاتا ہے, صحیح سمت انسان جا رہا ہوتا ہے, تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی. اگر انسان ایک صحیح سمت جانے والے جہاز پہ بیٹھ جاتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا. اگر کسی کو یہاں سے کوئٹہ جانا ہے تو صحیح ٹرین پہ بیٹھ جاتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا. اگر وہ لاہور جا رہا ہے ٹرین پہ بیٹھ جاتا ہے تو پریشان رہتا ہے. حضرت حانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بار اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ سہارنپور سے کانپور جانے کے لیے لکھنؤ جانے والے ریل پر سوار ہوئے. اب اس ڈبے میں ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ بھی لکھنؤ جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو میرٹھ جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ گاڑی میرٹھ نہیں جا رہی, یہ تو لکھنؤ جا رہی ہے. اب وہ ریل تو چل پڑی, اب وہ شخص اتر بھی نہیں سکتا تھا. دوسرا اسٹیشن قریب تھا, تھوڑی ہی دیر میں وہ اتر کر ریل تبدیل کر سکتا تھا, لیکن کیونکہ وہ صحیح سمت نہیں جا رہا تھا, غلط راہ پر ہونے کی وجہ سے اس قدر وہ پریشان ہوا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس پہ گفتگو کرنا چاہا لیکن وہ انکار کر دیتا, کہتا کہ آپ کو صرف باتوں کی سوجی ہوئی ہے, ہم اتنے پریشان ہیں, کس غم میں ہم اس وقت ہیں کہ ہم نے جانا کہیں تھا اور ٹرین کہیں اور جا رہی ہے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر بات سے سبق حاصل کرتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت کے ہدایت کی راہ پر لگ جانے سے ہی سکون شروع ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ صحیح سمت انسان جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان و سکون ہوتا ہے, اور غلط راہ پر قدم پڑتے ہی بے اطمینانی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کو ہم با لطف زندگی عطا فرماتے ہیں, اور جو ہماری یاد سے اعراض کریں گے, غفلت کی زندگی گزاریں گے, گناہ کریں گے, نافرمانی کریں گے, ان کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. تمہارے ہوتا ہے کہ جو جس کی زندگی پر لطف ہے, جس کی زندگی پر لطف ہے, پر بہار ہے, وہ سیدھے راستے پر ہے, اور جس کی زندگی تلخ ہے, بے چینی ہے, تو وہ غلط سمت جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنی سمت درست کر لے, اپنے دل کا قبلہ درست کر لے. ایک شخص ہے دیہاتی, اور کسی منکر خدا نے پوچھا کہ تو خدا کو بغیر دیکھے کس طرح پہچانتا ہے؟ عرب کا ایک دیہاتی تھا, تو اس نے پوچھا کہ دہریا تھا وہ, کہ تم بغیر دیکھے اللہ کو کیسے پہچانتے ہو, کیسے مانتے ہو؟ تو اس دیہات نے جواب دیا, کیونکہ اس زمانے میں اونٹ بہت ہوتے تھے اور سواری کا ذریعہ ہوتا تھا, تو کہنے لگا کہ اونٹ کی مینگنیاں گواہی دیتی ہیں کہ ابھی ادھر سے اونٹ گیا ہے, اور اونٹ کو بغیر دیکھے ہوئے ہم اس چیز پہ گواہی دیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گیا ہے. تو پھر وہ کہنے لگا کہ زمین کشادہ راہوں والی اور آسمان اور بڑے بڑے یہ پہاڑ, یہ سب چیزیں کیا گواہی نہیں دیتی کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے تھے کہ ہر ایک ذرے میں اس کو ہی دیکھتا ہوں, ہر ایک ذرے میں اس کو ہی دیکھتا ہوں, دلیل سانے کی صنعت میں دیکھتا ہوں. یہی وہ لوگ ہیں. اللہ کی محبت جب چھا جاتی ہے تو ہر چیز کے اندر اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کی شان میں, والذین آمنوا اشد حبا للہ. دیکھیں بھائی, مومن کو ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے, بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے, بھائی بہن سے محبت ہوتی ہے, اپنے کاروبار, اپنی دکان, اپنے مکان, اپنی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے, مگر ان تمام محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب رکھتا ہے. اور جب اس کے دل پر اللہ تعالی کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو ہر جگہ غالب ہی رہتا ہے. جگہ مرادہ بیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. جب مومن اللہ سے عشق محبت میں یہ مقام حاصل کر لیتا ہے اور سب سے بڑھ کر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, یہاں تک کہ اپنی جان مال اولاد سے بھی زیادہ محبوب اللہ کو رکھتا ہے, تو پھر اس کی زندگی کیا پروہار ہوتی ہے. جہاں جاتے ہیں تیرا افسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگے محفل دیکھ لیتے ہیں. آج اسی چیز کی کمی ہے. آج ہمارے دل میں دنیا کی ہر شے کی محبت ہے لیکن اللہ کی محبت کی کمی ہے, اس کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کے حکم پورا نہیں کر پاتے, اللہ کی معرفت نہیں ہے, پہچان نہیں ہے. جب پہچان نہیں ہے تو کیسے ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, ماں باپ, بیوی بچے, مال دولت اور اپنی جان اور اپنی اس طرح کی دوسری چیزوں سے محبت شدید ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, شدید محبت جائز. اللہ کی محبت اشد, اللہ کی محبت اشد ہونی چاہیے. اب کس سے محبت شدید اور کس سے محبت اشد, اس کا پتہ کب چلے گا؟ مقابلے کے وقت. ایک طرف آپ کے دل کی چاہت ہے, ماں باپ, بیوی بچے, جان مال کی محبت کا تقاضا, اور دوسری طرف اللہ کی محبت کا مطالبہ ہے. اور اس مقابلے کے وقت آپ جس چیز کو ترجیح دیں گے, امیر شیخ فرماتے تھے دو پارٹیاں ہیں, آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے, شدید والی پارٹی کو یا اشد والی پارٹی کو؟ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کو زیادہ ووٹ دیتا ہے آدمی, اور پھر سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اس کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ قریب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ کا حق بھی زیادہ ہے. تو مقابلے کے وقت پتہ چلے گا کہ ہمیں کس سے محبت اشد ہے اور کس سے محبت شدید ہے. اگر ہم نے بیوی بچوں کی وجہ سے اللہ کا حکم توڑ دیا घर में टीवी ले आए, केबल लगा लिया, सूदी कारोबार कर लिया, कर्जे पे सूदी कर्जे पे हमने घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, बच्चों की ख्वाहिश है, बीवी की ख्वाहिश है, तो हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत अशद न हुई। बीवी बच्चों की मोहब्बत है, लेकिन अब ये मोहब्बत हमारे लिए वबाल बन जाएगी कयामत के दिन। देखिए, दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा है, हमारा सबसे ज्यादा हक हमारा अल्लाह का है, बीवी बच्चों का बाद में है, बीवी बच्चे भी तो अल्लाह ने अता फरमाए हैं, तो अल्लाह का हुक्म को तरजीह देना, अल्लाह के हुक्म को आगे रखना, अल्लाह के हुक्म को बुलंद रखना, तो मेरे दोस्तों यही असल चीज है। अल्लाह का हुक्म हमारे दिल में ऐसा पैवस कर जाए कि हर शय से अल्लाह हमारे दिल में महबूब हो जाए, अल्लाह की रजा के सामने किसी की खुशी न देखी जाए, पता चल जाए कि मेरा अल्लाह इससे खुश है, बस वो काम कर लेगा। मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज है तो कभी वो काम नहीं करेगा, चाहे पूरे जहां में खुशी हो, सब लोग खुश हों, तारीफ करते हों, अल्लाह का नाराज है तो हमारी इन तारीफ की कोई कीमत नहीं है। इसलिए मुकाबले के वक्त देखा जाएगा कि किस चीज से मोहब्बत अशद है और किस चीज से मोहब्बत शदीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में अल्लाह ताला से अल्लाह की मोहब्बत को मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जाल हुब्बक अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिन अल-माइल बारिद। ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, हुब्बक अहब्बा इलैया मिन नफ्सी, ऐ अल्लाह आप अपनी मोहब्बत को मेरे लिए अहब बना दीजिए, मेरी जान से ज्यादा, मेरे माल अहले अयाल से ज्यादा, और शदीद प्यास में ठंडे पानी से ज्यादा आपकी मोहब्बत मुझे महसूस हो। अल्लाहुम्मा जाल हुब्बका अहब्बल अशिया, ऐ अल्लाह आप अपनी मोहब्बत मेरे दिल में तमाम की मोहब्बत से ज्यादा डाल दीजिए। अल्लाह मांगनी चाहिए, दुआ तो करें, तो इन दुआओं का हासिल यह है कि एक बंदा मोमिन के लिए दुनिया की कोई महबूब और मरहूम चीज हबीब हो तो उसके मुकाबले में अल्लाह उसके लिए अहब हो। अगर कोई अहम मौका आए तो दुनिया का हर ताल्लुक तोड़ा जा सकता है, शादी ब्याह है, खुशी गमी है, मालूम है कि उसमें मिक्स गैदरिंग है, गैर शरीर तकरीबात है, मूवी है, तस्वीरें खींची जाएंगी, मखलूत है, खुशी का मौका है, तो उस वक्त हम ये देखेंगे हमें किससे मोहब्बत ज्यादा है। सबसे ताल्लुक तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है, मगर ये रिश्ता मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ नहीं तोड़ा जा सकता। हमें कसरत से अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए इस चीज के लिए, ऐ अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए, अपनी जान से ज्यादा, अहले आयाल से ज्यादा। कभी इंसान अपनी जान की वजह से, अपनी जाती ख्वाहिश की वजह से अल्लाह के हुक्म को तोड़ देता है, हराम काम कर लेता है, बदरजी कर ली अपनी ख्वाहिश की वजह से, हाथ से जवानी बर्बाद कर लेता है, तो अपनी ख्वाहिश की वजह से अल्लाह के हुक्म को तोड़ देता है, और कभी अहले आयाल की वजह से, बीवी बच्चों की वजह से अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बातों के लिए फरमाया है कि अल्लाह मेरी जान से भी ज्यादा आप महबूब हो जाए, अहले आयाल से भी ज्यादा, और शदीद प्यास, अल्लाह अकबर, शदीद प्यास जब आदमी को लगी होती है उससे पूछें कि जब वो एक घूंट ठंडा पानी लेता है तो उसके रंग रंग में जान आती है। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला से कैसा ताल्लुक था, कैसी मोहब्बत थी, अपने एक शेर में फरमाते हैं, प्यासा चाहे जैसे आबे सख्त को, ए अल्लाह जिस तरह प्यासा ठंडे पानी की तलब करता है, प्यासा चाहे जैसे आबे सर्द को, इससे बढ़कर तेरी प्यास मुझको हो, अल्लाह इससे बढ़कर آپ کی پیاس آپ کی طلب مجھے ہو. دوستو طلب تو ہو اللہ تعالیٰ کا بننے کا, پیاس تو ہو, دل میں ارادہ تو ہو کہ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں, گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں. یوٹیوب, فیس بک اور جتنے بھی حرام کام ہیں ان سب سے میں تعلق توڑنا چاہتا ہوں. ان سے تعلق توڑنا پڑے گا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے. حرام کام ساتھ ساتھ چلتا رہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی دوستی اور اللہ کی ولایت کا خواب بھی دیکھتا رہے آدمی, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ گناہوں کے کانٹے اللہ کے لیے ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے پھول عطا فرمائیں گے. ایسی خوشبو اس میں ہوتی ہے میرے دوستو اللہ کے قرب کے پھول میں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو اللہ کے راستے میں ایک کانٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کا باغ عطا فرماتے ہیں. کیا دیا, کیا لیا, کیا لیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے, گناہوں کے کنکر پتھر کو لے لیا اور اپنی محبت ہمیں عطا فرما دی. تو ہمت تو کرے آدمی اللہ کے راستے میں. اب یہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے ہمت بھی نہ کرنی پڑے, کوئی ایسا معجزہ ہو جائے, کوئی ایسی کرامت ہو جائے میرے شیخ کی, اس کی دعائیں لگ جائیں اور سب گناہ مجھ سے چھوٹ جائیں. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے لیکن بندہ کوشش تو کرتا ہے اپنی طرف سے. دنیا کے معاملے میں کوشش کرتے ہیں, سانپ بچھو سامنے آ جائے تو جان کی بازی لگاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. تو گناہ سے بچنے کے لیے جان کی بازی کیوں نہیں لگائی جاتی, پوری ہمت کیوں نہیں استعمال کی جاتی؟ آج ہم آپ کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں, ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نے ہر بندے کو گناہ چھوڑنے کی طاقت دی ہے. واللہ ہر بندے کے اندر طاقت ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ بندے پہ ایسا حکم نازل کر دیں جس کی وہ قدرت نہ رکھتا ہو. باپ اگر بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا روزانہ ایک گلاس دودھ پیا کر اور دودھ کا انتظام نہ کرے بابا, ظلم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں اتق اللہ, گناہ سے بچو, تقوی اختیار کرو, اور اللہ تعالیٰ تقوی سے بچنے کی ہمت نہ دے. ایسا نہیں ہو سکتا میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ہمت دی ہے گناہ چھوڑنے کی. بس غلبہ جس چیز کا ہوتا ہے اسی کی پیروی کرتا ہے. آج ہمارے دل میں غلبہ کس چیز کا ہے؟ دنیا کا غلبہ ہے. دنیا کی محبت غالب ہے ہمارے دل میں, اس لیے ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. گناہ کو جلد چھوڑ دینا چاہیے میرے دوستو. ہمت کریں, جست لگائیں. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در خیبر کو فتح کیا تھا, ہمت کرے اللہ کے راستے میں. پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے, فرحات بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے, بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے, بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے, فرحات بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے, اور پروانہ بولا آگ میں جل جانا چاہیے, مجنو نے کہا ہمت مردانہ چاہیے. ہمت مردانہ استعمال کرنے سے ہی اللہ کے راستے کے مرد بنتے ہیں, ورنہ ہجڑے رہیں گے پوری زندگی. نفس کی لومڑی کے پیچھے دم ہلاتے پھریں گے ہم لوگ. اللہ کے راستے میں شیر بننا ہے. گناہ چھوڑنے کی ہمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں نہیں بند سکتا ہے, بند کر سکتا ہے بد نظری سے؟ کون کو ہمیں زبردستی کرتا ہے؟ کنفٹی میں پستول رکھا ہوا ہے کہ نہیں دیکھو گے گولی مار دوں گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایٹومیٹک پردے عطا فرمائے ہیں. جب آگے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. کون ہمیں زبردستی کرتا ہے غیبت کرنے میں, جھوٹ بولنے میں, غیر شریف تقریبات پہ جانے میں؟ ہمیں کون زبردستی کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں نفس سے زیادہ محبت ہے. حالانکہ نفس ہمارا پالنے والا نہیں ہے, نفس دشمن ہے ہمارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عدا عدوک فی جنبیک, سب سے بڑا تمہارا دشمن تمہارے پہلو میں ہے. افسوس ہے کہ آج ہم دشمن کی بات مانتے ہیں اور دوست کی بات کو نہیں مانتے. دوست کون ہے؟ ہمارے اللہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ تو مومن کے دوست ہیں, ہم دوست کی بات نہیں مانتے اور ہم نفس جو ہمارا دشمن ہے اس کی بات مان رہے ہیں. ساری دنیا کے لوگ کہیں گے کہ انتہائی درجے کا گدا اور بے وقوف یہ شخص ہے, اپنے خیر خواہ دوست کی بات نہیں مانتا, دشمن کی بات مانتا ہے. یہ دیکھو کہ ہم نے کس کا حکم توڑا, کس کا حکم پورا کیا, کس سے رشتہ توڑا, کس سے رشتہ جوڑا. گناہ کرتا ہے جب انسان تو اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا, نفس سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. جتنے بھی گناہ ہیں ایک دن چھوٹ جائیں گے. مرنے کے بعد تو انسان بد نظری کر سکتا ہے, جھوٹ بول سکتا ہے, غیبت کر سکتا ہے, یوٹیوب فیس بک پہ جا کے حرام چیزیں دیکھ سکتا ہے. مرنے کے بعد کیا ہم قبر میں جا کے اپنا موبائل ساتھ لے جائیں گے, وہاں دل بہلاتے رہیں گے؟ مال اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں. کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں؟ شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والے, شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم, کون ہے ہمارے ساتھ جائے گا قبر میں میرے دوستوں؟ کیا موبائل کو لے کے جائیں گے قبر میں ہم؟ وہاں بھی جا کے ہم پیکٹ کرائیں گے اور غلط پروگرام دیکھتے رہیں گے کیا؟ کوئی چیز ہمارے کام میں آنے والی نہیں ہے. مرنے کے بعد سب گناہ چھوٹ جائیں گے لیکن پھر اجر کوئی نہیں ملے گا. کوئی شخص کہہ دے کہ مرنے کے بعد سب گناہ چھوڑ دوں گا میں, کیا اجر ملے گا اس کو؟ ارے گناہ تو جیتے جی چھوڑنے ہیں, طاقت ہوتے ہوئے گناہ چھوڑنے ہیں. اس طاقت کو اپنے اللہ پہ فدا کرنا ہے. جس اللہ نے آنکھوں میں طاقت عطا فرمائی ہے ان آنکھوں کو اللہ کے حکم پہ فدا کرنا ہے. جس اللہ نے زبان میں طاقت گواہی عطا فرمائی ہے اس زبان کو تلاوت میں اور سچی بات بولنے میں استعمال کرنا ہے, نہ کہ غیبت میں جھوٹ بولنے میں. تو جیتے جی ہم نے گناہ چھوڑنا ہے. مرنے کے بعد دوستو یہودی اور عیسائی اور سکھ اور ہندو بھی چھوڑ دیتا ہے نافرمانیاں, کون کا کون سا کمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے مردہ نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ ہم سے زندگی مانتے ہیں. جیتے جی ہم نے اللہ پہ فدا ہونا ہے. اور آپ بھی بکرا عید کے زمانے میں کیا سڑا ہوا اور مریل اور بالکل ہی کمزور جانور خریدتے ہیں کیا؟ اچھا تگڑا جانور لیتے ہیں بکرا عید کے لیے اپنے لیے, اچھا جانور, تگڑا جانور, جوان جانور. اور اللہ کے لیے ہم بڑھاپا پیش کرتے ہیں. جوانی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کر دی. جو کچھ پاس تھا وہ صرف میں ہوا, جو کچھ پاس تھا وہ صرف میں ہوا. اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی. جوانی کی جتنی بھی جوانی ہے, جوانی کی جتنی بھی اٹھان تھی, جوانی کی جتنی بھی ہمارے اندر طاقتیں تھیں وہ سب ہم نے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر لی. اب بڑھاپے میں تصویریں کے بیٹھ جائیں گے ہم کیا؟ دوستو جیتے جی جوانی جو اللہ تعالیٰ کے فدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائیں گے. جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ, اللہ اس کو اپنے عرش میں وہ سایہ بلائیں گے کہ واہ شاباش اے جوان, شاباش ہی دیں گے اللہ تعالیٰ ایسے جوان کو جو اپنی جوانی کی اٹھان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے میں استعمال کرتا ہے. برباد محبت کا نہ برباد کریں گے, میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. جو شخص اپنی جوانی کو اللہ کو فدا کرتے ہیں تو اس کی جوانی بچ گئی, اس کی جوانی ہمیشہ باقی رہ گئی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو اللہ کے پاس آپ نے جمع کرا دیا وہ ہمیشہ جوانی بچ گئی آپ کی. اور جو آپ نے ٹیڑیوں پہ, حرام کاریوں پہ, گناہوں پہ, نافرمانیوں پہ اپنی جوانی کو خرچ کر دیا تو دوستو خون کے آنسو بھی انسان روئے گا, اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی. یہ وقت واپس نہیں آئے گا. پھر دنیا سے جانے کے بعد کوئی کہے, لاکھ کہہ دے کہ مجھے اللہ واپس بھیج دے, میں ایک سجدہ کر لوں, اے اللہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دوں, ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دوں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, دار العمل ختم ہو گیا ہے, یہ دار الجزا ہے, یہاں سے کوئی واپس نہیں گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا سے جانے کے بعد واپس نہیں آئے. موت کا فرشتہ جب آئے گا کیا ہم اس کو رشوت دے دیں گے, کہہ دیں گے کہ ابھی تھوڑی تاخیر کر دو, پھر ہم جو ہے کچھ صدقہ کر لیں, کچھ نیکیاں کر لیں, توبہ کر لیں. توبہ کا وقت بھی نہیں ملے گا میرے دوستو. اس لیے جلد کرنا چاہیے, جو کرنا ہے جلد کر لیں, توبہ کرنی ہے ابھی کر لیں, ابھی سے ارادہ کر لیں سب گناہ چھوڑنے کا. اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگیں اور پکا ارادہ کر لیں کہ اللہ جتنی بھی گناہ ہے سب کو چھوڑنے کا میں ارادہ کرتا ہوں. رونا نہ آئے, رونے والوں کی شکل بنائیں, دو رکعت نماز پڑھ کر صلاۃ الحاجت اللہ سے روئے تو سارے میرے دوستو, رو رو کہ اپنا جگر اللہ کے سامنے پیش کر دیں. اور رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ میرا خون جگر آپ کے سامنے ہے, جب میں روتا ہوں تو اللہ میرے خون جگر جو ہے اس کے آنسو نکلتے ہیں. تو اس سے اگر ٹی بی ہو جائے, کینسر ہو جائے, تو کس دل کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں, دعا کراتے ہیں. زندگی اتنی عزیز ہے, زندگی اتنی عزیز ہے کہ اس کے لیے اتنی دعائیں کرائیں گے, اتنے وظیفے پڑھیں گے اور اتنی دعائیں کریں گے, اپنے جگر کا خون پیش کر دیں گے. لیکن اگر ہمارے اندر روحانی بیماری ہے, کینسر ہے, روحانی کینسر, ہمارے لت لگی ہوئی ہے حرام کاری کی, بے حیائی کے کام کرتے ہیں ہم, شراب زنا ہے, زنا کے اڈے میں جاتے ہیں, تو میرے دوستو اس کے لیے کتنا رونا چاہیے اللہ تعالی کے سامنے, کتنا رونا چاہیے. خوف قیامت کا, سامنے میرے ایسا خوف قیامت رہے اور سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے اور سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. وہ گھڑی نہ آئے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں, اللہ کو ناراض کریں. اللہ کو ناراض کر کے کیسا جینا ہے میرے دوستو, اس کے جینے میں کوئی جینا ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو شرمندگی ہے, یہ کوئی بندگی ہے؟ یہ تو شرمندگی ہے. اللہ کو ناراض کر کے جینا یہ کون سی زندگی ہے میرے دوستو؟ آج جب دیکھیں موبائل میں لگے ہوئے ہیں, کوئی کام نہیں ہے, موبائل میں لگے ہوئے ہیں, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ گندے پروگرام دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, بے حیائی کے کام کر رہے ہیں. تو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ کا استظہار رہے, علم یا علم بھی ان اللہ یرا, اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. علم یا علم, جانتا نہیں ہے وہ انسان کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا شیخ دیکھتا ہو, ہمارے والد دیکھتے ہوں, ہمارے دوست یار دیکھتے ہوں, تو اس وقت کوئی غلط کام نہیں کرے گا ان کے ڈر کی وجہ سے. ارے اللہ کا ڈر کتنا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بے شمار آنکھوں سے ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. لا تأخذونہ سنۃ ولا نوم, اونگ تک بھی نہیں آتی, نیند تو دور کی بات ہے, اونگ بھی نہیں آتی, ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں کہ میرا بندہ کس حالت میں ہے, کیا کر رہا ہے. جس وقت ہم گناہ میں ملوث ہیں, بے حیائی کا کام کر رہے ہیں, شراب زنا میں ملوث ہیں, اس وقت میرے دوست کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس وقت بھی ہم سے انتقام لے لیتے. اللہ کے حلم کا غیر ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر ان آنکھوں کو, روشنی جو ان آنکھوں کے اندر ہے اس کو سلب کر لیں تو ہم کسی کو دیکھیں گے؟ ہماری ٹانگیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر معذور ہو گئے ہم ٹانگوں سے تو کہیں ہم غلط جگہ جا سکیں گے؟ چار دن ہمیں کھانا نہ ملے تو کوئی غلط کام کرے گا؟ قحط کے زمانے میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اس کو کہا جائے کہ آپ کے معشوقہ کو لے کے آئیں روٹی دیں آپ کو, تو کہیں گے معشوقہ کے بس نازک مقام پہ دو لات مارو, ہمیں روٹی لے کے آؤ, یہاں جان کے لالے پڑ رہے ہیں. جب جان کے لالے پڑیں گے سب لالوں کو بھول جائیں گے. یہ تو بس صرف بھوسا, یہ گندم, یہ روٹی کے سارے فساد ہیں. روٹی نہ ملے تو کوئی گناہ نہیں کر سکے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ کا حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں, مہلت دیتے ہیں توبہ کی, کہ بندہ توبہ کر لے, مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے, اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. لیکن دوستو موت کا تو پتہ نہیں ہے نا, اس لیے نہ جانے بلا رہے پیا کس گڑی تو ترہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. جلد کرنی چاہیے دوستو, توبہ میں دیر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا کرتے ہیں ہم, لیکن اس کو راضی بھی تو کریں ہم. پھر ناراض کر دیے ہیں اپنے پیارے اللہ کو تو راضی کیوں نہیں کرتے. اللہم اللہم لک العقبۃ حتی ترضى, اے اللہ آپ کو ناراضگی کا حق ہے لیکن پھر ہم آپ کو راضی بھی تو کریں. آپ نے بابا کو ناراض کر دیا ہے تو راضی بھی تو کریں اس کو. ٹھیک ہے غلطی سے ناراضگی ہو گئی ہے, ناراض کر دیا ہے, لیکن پھر ناراضگی کے حالت میں کیوں جیتے ہیں ہم, گناہ کے حالت میں کیوں جیتے ہیں ہم؟ ارے اللہ کے ساتھ اگر تعلق ٹوٹ گیا ہے تو جلدی اللہ سے رشتہ جوڑ لیں, دیر نہ کریں توبہ کرنے میں میرے دوستو. اور دیکھیں اگر مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے تو فوراً تڑپتی ہوئی مچھلی اگر پانی میں نہیں جائے گی تو پھر کیا ہوگا, وہ مچھلی جو تڑپ رہی تھی بھی آہستہ آہستہ اس کی قوت, یہ تڑپنے کی قوت بھی ختم ہو جائے گی, تڑپنا بھی ختم ہو جائے گا, پھر اس کو موت آ جائے گی. ایسا وقت نہ آئے کہ ہم پھر توبہ کی توفیق بھی ہم سے سلب ہو جائے. گناہ کو اوڑنا بچھونا نہیں بنانا چاہیے میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قہر سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, محبت کرنے والے ہیں. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, محبت کرنے والے ہیں, دوسری طرف اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے بھی تو ہیں. اللہ کے صفت انتقامیہ سے بھی ڈرنا چاہیے, صفت غفوریت, صفت رحمانیت کا تو ہمیں عقیدہ ہے, لیکن صفت انتقامیہ کا عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ انتقام بھی لے سکتے ہیں. اس لیے ہماری یہ قوت تڑپنے کی بھی ختم ہو جائے گی, پھر توبہ کرنا چاہیں گے بھی توبہ نہیں کر سکیں گے. گناہوں کو اونا بچھونا نہیں بنائیں, اگر گناہ ہو جاتا ہے تو بھائی توبہ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. سبحان اللہ, گناہ تو ہوگا ہم سے, بنی آدم ہے نا, خطائیں ہوں گی, گناہ ہوگا, لیکن گناہ کے بعد پھر توبہ بھی تو کر لیں. گندگی تو کپڑوں پہ آئے گی, اس گندگی کو دھونے کا سامان بھی تو کریں. گندگی کپڑوں پہ رہے, اس گندی حالت میں کوئی رہ سکتا ہے؟ گندگی گر جائے ہمارے کپڑوں پہ, جا کے فوراً اس کو تبدیل کر لیتے ہیں, صاف کر لیتے ہیں, دھو دیتے ہیں گندگی کو. کپڑوں پہ آ جائے گندگی یا ہمارے جسم پہ گندگی گر جائے, اس کو فوراً دھو لیتے ہیں. ارے گناہوں کی گندگی ہمارے قلب پہ اگر آ جاتی ہے تو اشک نداموں سے اس کو دھو ڈالیں, اشک نداموں سے اس کو دھو ڈالیں. اللہ کی بارگاہ میں ایک آنسو بھی نکلے گا تو ہمارے سب گناہوں کو دھو ڈالے گا. تو دوستو انتظار نہیں کرنا چاہیے, گناہ کے بعد فوراً توبہ کی طرف چلنا چاہیے, رجوع کرنا چاہیے, عود کر واپس آ جائیں. گناہ کا مطلب کیا ہے؟ لوٹ آنا, واپس آ جانا. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ لوٹ آنا, مالک کی طرف آ جانا, رجوع کرنا. الرجوع من الغفلۃ الى الذکر, الرجوع من الغیبۃ الى الحضور, الرجوع من المعصیۃ الى الطاعۃ. گناہوں کی زندگی چھوڑ کر طاعات کی طرف آ جانا, غفلت کی زندگی چھوڑ کر اور اللہ تعالی کی یاد میں لگ جانا. ذکر کا ناغہ ہو رہا تھا, اب توبہ کر لی. ذکر کا کوئی قضا نہیں ہوتا, پھر دوبارہ سے ذکر شروع کر دیں. مدتوں کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ, اے قلب اے جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. پھر سے اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. ارجو من الغفلۃ الى الذکر, غفلت سے پھر طاعات ذکر کی طرف آگے. اور رجوع من الغیبت الى الحضور, غیبت اللہ سے دھیان سب سے اعلی مقام توبہ کا, اللہ سے اپنے قلب کو غافل نہ ہونے دینا. غفلت ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف اپنے قلب کو پھیر لیتا ہے, ہر وقت اپنے قلب کا قبلہ درست رکھتا ہے, قلب کا قبلہ عرش اعظم کو رکھتا ہے, ہر وقت اپنے اللہ کی یاد میں رہتا ہے. ذرا سا بھی ہمارے قلب کی جو سوئی ہے وہ انحراف ہونے لگتی ہے تو بے چین ہونے لگتے ہیں. اگر ان کے قلب کا قبلہ ذرہ برابر بھی اللہ سے ہٹنے لگتا ہے تو ان کے قلب پر زلزلہ آنے لگتا ہے, ان کے زمین و آسمان گرنے لگتے ہیں, جب تک کہ وہ اپنا قلب کو پھر دوبارہ اللہ کی طرف نہ کر لیں. ہم کیا جانے میرے دوستوں, ایک بادشاہ ہیں کرگس, کیا جانے کہ ان کے کیا رتبے ہوتے ہیں, بادشاہوں کے شاہباز ہیں یہ, کرگس کیا جانے, گد ہے مردار پہ مرتا ہے, وہ مردار پہ مرتا ہے, جہاں مردہ کہیں پڑا ہوگا کرگس گد وہاں پہنچ جاتا ہے اس کو کھانے کے لیے. لیکن جو شاہباز ہوتا ہے, جو باز ہوتا ہے, جو شاہ کی کلائی پہ بیٹھتا ہے, وہ مردار پہ نہیں مرتا, وہ زندہ چیزوں کا شکار کرتا ہے, زندہ چیزوں کا شکار کرتا ہے. وہ مومن جو ہے مردار پہ نہیں مرتا, وہ زندہ حقیقی پہ مرتا ہے. جتنی چیزیں دنیا میں سب مرنے والی ہیں, فانی ہیں, ختم ہونے والی ہیں, کتنی حسین لڑکی ہو لڑکا ہو, ایک دن قبر میں ختم, بلکہ زندگی میں ہی ان کا حسن ختم ہو جائے گا. ہر چیز علامات زوال, زوال کی طرف جا رہی ہے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو زندگی کا ایک دن ختم ہو جاتا ہے, بڑھاپا بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ کیفیت جنت میں نہیں ہوگی, کیونکہ جنت میں سورج نہیں ہوگا. وہاں انسان کبھی اس لیے اپنی ہر تمنا دنیا میں پوری کرنے کی تمنا نہ ہو. اگر ہماری ہر تمنا دنیا میں پوری ہو جائے تو ہماری محبت کی تکمیل بھی نہ ہو. ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہماری کوئی تمنا نہ ہو. ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہمارے محبوب کی ہر تمنا پوری ہو. عاشق کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میرے محبوب کی ہر تمنا پوری ہو, اور محبوب جو چاہتا ہے ہم ویسے کریں, جو محبوب کو پسند ہے ہم ویسے ہی کام کریں, جو ان کو پسند ہے جہاں ہم دیکھیں ہم وہیں پہ اپنی آنکھیں ڈالیں, جہاں محبوب راضی ہوتا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں, جہاں ہمارے محبوب ناراض ہوتے ہیں مجال نہیں ہے کہ اس کے قریب جائے بندہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعا امت کو سکھلائی ہے, اللہم اسألک حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. تین چیزیں ہیں, ان تینوں سے بڑھ کے اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو جائے تو بیڑا پار. دیکھیے اپنی جان کی محبت بھی جائز ہے, شدید محبت جان کی جائز ہے, اہل و عیال کی شدید محبت جائز ہے, متاع دنیا کی شدید محبت جائز ہے, گاڑی ہے, مکان ہے, کاروبار ہے, گڑی ہے, جوتا ہے, کپڑے ہیں, یہ سب چیزوں کی محبت جائز ہے, شدید جائز ہے. اشد صرف اللہ کی محبت ہو, یاد رکھیں اس بات کو, اشد محبت صرف اللہ کی ہو تب ہمارا کام بنے گا. اور پتہ کیسے چلے گا, جو مقابلہ ہوگا, ایک طرف اللہ کا حکم, ایک طرف میری خواہش, ایک طرف اللہ کا حکم, ایک طرف اہل و عیال کی خواہش, عزیز و قارب کی خواہش, معاشرے کی خواہش, رشتہ داروں کی خواہش, ایک طرف اللہ کا حکم, ایک طرف اللہ کا حکم, ایک طرف میرا کاروبار ہے, میرا مال ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم کیا ہے, سچائی کے ساتھ کاروبار کرے, دھوکہ فریب نہ ہو, سودی کاروبار نہ کرے. ایک طرف منافع ہی منافع ہے, لیکن راستہ کون سا ہے؟ نافرمانی کا, سودی ہے راستہ. اس کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کا حکم مان لیتا ہے, پھر دیکھیے کہ اللہ کیسی برکتیں نازل فرماتے ہیں. آپ نے سود لے کر بڑے پیمانے پہ کام کر لیا, 10-10 کنٹینر منگوا رہے ہیں باہر سے, لیکن آپ دیکھیے گا کیسے آپ کی 10 کنٹینر کا جو منافع ہے کیسے ختم ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں چلے گا. کیسی مصیبتیں, کیسی بلائیں آئیں گی. اور ایک شخص حلال طریقے سے صرف 1,00,000 روپے کماتا ہے تو اس کا سارے کام بھی ہو جائیں گے اور پیسے بھی بچ جائیں گے, اللہ برکت دیں گے. اس لیے برکت کے لیے دعا فرمائیے, کثرت مال کے لیے نہیں. کثرت مال سے کچھ نہیں ہوتا, اصل چیز برکت ہے. قلیل مال ہو اس میں برکت ہو جائے تو سب کام ہو جاتے ہیں, کثیر مال ہو برکت نہ ہو تو وہ بھی قلیل ہو جاتا ہے, خدا نہیں ہوگا. 10-10 لوگ جو ہیں وہ کمائی کر رہے ہیں گھر میں, کما رہے ہیں, لیکن برکت نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ 1 آدمی ہے, اس کے 7 بچے ہیں, 1 واحد آدمی کماتا ہے, لیکن ماشاءاللہ سب کا خرچہ پورا, گھر کا کرایہ بھی جا رہا ہے, بچوں کی فیس بھی جا رہی ہے, اور گھر کا کھانا وغیرہ جو ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے. برکت ہے یہ. اس لیے برکت کا معنی کیا ہے؟ قلیل کثیر النفع. فیضان قلیل کثیر النفع, تھوڑا ہو برکت بہت ہو, نفع بہت ہو. اس لیے برکت کے لیے ضروری ہے کہ برکت والے اعمال کریں. حلال طریقے سے ہم کمائیں گے تو برکت آئے گی. اس میں 1 روپیہ حرام کا شامل ہو گیا, 1 گلاس دودھ کا ہے, اس میں 1 قطرہ پیشاب ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کہیں گے بھائی اس میں تو 1,000 قطرے دودھ کے ہیں, 1 قطرہ پیشاب ڈالنے سے کیا ہوگا؟ 1 قطرہ جو ہے 1 گلاس پانی کا ہے, اس میں 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیا, پورا ناپاک ہو جائے گا. 1 روپیہ بھی اگر حرام کا آ گیا ہماری آمدنی میں تو وہ سب کو لے ڈوبے گا. اس لیے کوشش کرے حرام سے بچے, حلال چاہے قلیل ہو اس کو لے لیں, حرام کثیر ہو اس کو چھوڑ دیں, اس میں برکت نہیں ہوگی. ظاہری چیزوں کو مت دیکھیں, برکت عرش اعظم سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں حلال کمائی سے, حرام سے نہیں خوش ہوتے. تو میرے دوستو, اللہ کی محبت اشد ہمارے قلب میں آئے گی تو یہ سب کام آسان ہو جائیں گے. اور محبت کیسے اشد ہوگی ہمارے دلوں میں؟ محبت والوں کی صحبت میں, ماحول کا اثر ہوتا ہے. آج ہمارا حال بھی عجیب ہے, اللہ والوں کی مجلس سے ہم بھاگتے ہیں. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ گناہ اور ناتمانی کا ماحول. گرد و پیش سے عام انسان تو عام انسان ہے, ولی بھی متاثر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں زیادہ کیچڑ میں تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. ایسے ماحول میں تو بھائی بڑا سے بڑا ولی بھی متاثر ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کونوں ما صادقین کا. میرے شیخ فرماتے تھے اگر بڑا سے بڑا ولی بھی جنگل میں چلا جائے عبادت کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا ایمان بھی کمزور ہوتا جائے گا. صحبتوں سے, نیک لوگوں کی صحبت میں انسان کے جو ایمان ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. ایک انسان اکیلا ہے, ایک ہی چراغ ہے. ایک دو دوسرا آ جاتا ہے نیک آدمی, 2 چراغ ہو گئے. تیسرا آ جاتا ہے, 3 چراغ ہو گئے. اس طرح 10 لوگ آ گئے, 20 لوگ آ گئے, 100 نیک لوگ جمع ہو گئے تو روشنی بڑھے گی کم ہوگی؟ 100 چراغ ہو گئے, 100 چراغوں کی روشنی کتنی ہوگی؟ اور ایک طرف ایک ہی انسان ہے, ایک ہی چراغ ہے, روشنی کتنی ہوگی؟ اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں رہنے کا حکم ہے. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, تقوی آسان ہو جائے گا. دنیا کی معاشی یہ سب کچھ انسان کو متاثر کرتی ہے. دیکھیں عاد اور ثمود کی بستی سے جب گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ چھپا لیا, صحابہ کو جلدی سے گزر جانے کے لیے فرمایا. کیا وجہ تھی بھائی؟ ماحول کا اثر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کس قدر اہمیت کا حامل تھا. یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا, اس بستی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ چھپا کے جلدی سے آبس بھرا کے یہاں سے جلدی جلدی گزر چلو. بھائی اگر اثر کا خوف نہ ہوتا تو جلدی سے کیوں گزرتے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ برے ماحول سے کٹ کر اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو, نورانیت پیدا ہوگی, اچھے اثرات پڑیں گے. دوستو اپنی خبر لینی چاہیے, ہمارے ارد گرد جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سے بچیں. یہ گندے رسائل اخبارات ٹی وی تو کیسا جو ہوتا ہے, اور آج کل تو موبائل نے تو ایسا ماحول خراب کر دیا ہے. سب انسانوں کو برباد کرنے والے ہیں یہ چیزیں. ان گندگیوں کا اثر دل و دماغ پر پڑتا ہے اور انسان میں یہ گندگی گہری ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے دوستو ان سے بچنا چاہیے. اگر موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس کو استعمال کرنا ٹچ موبائل جائز نہیں ہے, سادہ موبائل لے لیں. دیکھیں آپ جانتے ہیں سانپ کتنا تیز اور ہوشیار ہوتا ہے, مگر جب وہ بیند کی آواز سنتا ہے تو بالکل ہی مدہوش ہو جاتا ہے, جھومنے لگتا ہے, اس کو کچھ خبر نہیں رہتی.
آسانی کے ساتھ سانپ کو گرفتار کر
لیتا ہے. جو سپیرا ہوتا ہے اس کو آسانی کے ساتھ سانپ کو پکڑ لیتا ہے. ساری اس کی چالاکی اور جتنی اس کی دماغی قوت ہوتی ہے سب مفلوج ہو جاتی ہے. اسی طرح سے انسان جب گانے سنتا ہے, ناچ گانا فحاشی فلمیں دیکھتا ہے, حقیقت کی دنیا سے وہ دور ہو جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے, ایک قسم کا مدہوش ہو جاتا ہے, اس کی ایک کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے اور پھر شیطان آسانی کے ساتھ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور پھر جو چاہتا ہے وہ کراتا ہے. اس لیے میں دوستو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بس مولوی رحمت اللہ علیہ کی عجیب مثال ہے, وہ پیش کر کے بس ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے عجیب مثال دی کہ اپنے مرض رنگ غم کا علاج خود نہیں, بہت سے لوگ ہیں اپنا مرض کا خود علاج کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوستو اللہ والوں کے مشورے پر عمل اور ان کے حکام پہ پیروی, صحبت میں بیٹھ کر علاج ہوگا. مرحوم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گدا ہے, اس کو زخم ہے, اور جب کبھی مکھی بیٹھتی ہے تو اس کو اڑانے کے لیے دو لات مارتا ہے. وہ مکھی تو اڑ جاتی ہے مگر چوٹ سے وہ زخم بڑھ جاتا ہے. فرض کرو اگر وہ گدا خود سے نہیں بلکہ کسی سمجھدار سے علاج کرائے تو پہلے وہ اس کا دونوں پاؤں باندھ دے گا کہ وہ خطرناک ہے, پھر وہ دوائی لگائے گا. کیونکہ اگر پاؤں باندھنے سے پہلے دوائی لگائی تو وہ گدا کیا کرے گا, مکھی کو مارے گا جب, تو مکھی کے ساتھ ساتھ دوائی بھی اڑ جائے گی. تو پہلے اس کے پھر پاؤں باندھے گا, پھر اس کے بعد جہاں زخم ہے وہاں مرہم لگائے گا. پہلے ایک دو مکھی بیٹھے گی مگر اندر ہی اندر دوا اپنا کام کرتی رہے گی, زخم آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا, پھر نہ مکھی بیٹھے گی اور نہ وہ گدا پاؤں مارے گا. یہی حال دوستو انسانوں کا ہے. تو اگر یہ انسان جو ہے یہ خود ہی اپنا علاج شروع کر دے تو اس کو کیا صحت ہو سکتی ہے؟ مرض بڑھتا جائے گا. مگر جب وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے گا تو پہلے وہ کچھ باتوں اور کاموں سے روکے گا کہ اس کے زخم اور مرض کے لیے زہر ہوگا. پھر کچھ وظیفہ بتائے گا, کچھ اللہ اللہ کرنا بتائے گا. آہستہ آہستہ اللہ کی یاد اس کے گھر میں گھر کرنے لگے گی. تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا, جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہوگا تو اندر ہی اندر سارے مرض وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ کی محبت کی آگ لگتی ہے تو سارے غیر اللہ کو جلا کے خاک کر دیتی ہے. اس لیے دوستو, خود اپنا علاج بھی نہ لگیں, کسی اللہ والے سے اپنا علاج کرانا چاہیے. کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تو پھر اللہ کا راستہ آسان ہی نہیں, لذیذ و مزیدار ہو جائے گا. اللہ مجھ کو بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.